وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.
مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے درس مثنوی. وہ فرماتے ہیں کہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ غرض چاہے می کنی ہر روز ہاتھ. اگر کوئی آدمی ہر کسی چاہ یعنی کنویں سے روزانہ مٹی نکالتا رہے، عاقبت اندر رسید آب پاک، تو اس کا انجام اور نتیجہ یہ نکلے گا ایک دن صاف پانی اور پاک پانی تک اس کی رسائی ہو جائے گی اور وہ پہنچ جائے گا. حضرت والا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں مثنوی لکھ رہا تھا، مثنوی کی شرح معرف مثنوی، تو اس شعر کی شرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. جب انسان کسی کنویں کو کھودتا ہے تو اس کے کنویں کی کھدائی کے اندر چار مراحل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان ہر جگہ کنواں نہیں کھودتا، بلکہ کنواں کھودنے کے لیے پہلے کنویں کے ماہرین سے مشورہ کرتا ہے کہ کنویں کو کہاں کھودا جائے. پانی کا ایک مزاج یہ ہے کہ پانی زمین کے اندر سفر کرتا ہے، شمال سے جنوب کی طرف. پانی کا مزاج ہے، ہمارے یہاں شمال ادھر ہے بائیں ہاتھ پر، یعنی مغرب کی طرف اگر پیٹھ ہو، مشرق کی طرف منہ ہو، تو شمال بائیں ہاتھ کو پڑے گا اور دائیں ہاتھ کو جنوب پڑے گا. تو پانی کا مزاج یہ ہے کہ شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتا ہے، زیر زمین، انڈر گراؤنڈ. لہذا اس لیے گاؤں والے جب کنواں کھودتے ہیں تو اس پانی کے جو سفر کو جو رستہ ہوتا ہے اس کو چینل بولتے ہیں، وہ پانی کا چینل ہوتا ہے. اور جب گاؤں والے اپنے گاؤں میں کنواں کھودنا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے گاؤں جو شمال کی طرف ہے اس گاؤں کے اندر میٹھا پانی کا کنواں کہاں ہے. ہاں، میٹھے پانی کا کنواں ہوتا ہے تو اس کے چینل پر، اس کے رستے کے اوپر شمال سے جنوب کی طرف پھر وہ کنواں کھودتے ہیں، اس سے وہ میٹھا پانی پاتے کیونکہ اس کی ایک چینل چل رہا ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہوتی ہے اور اس قدرت کا ظہور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ذریعے سے بھی فرماتے ہیں. اور اسی کو، یہی چیز جو کہ خلاف عادت ہو، خلاف عقل ہو، خلاف عادت اور خلاف عقل بات جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں تو اس کو معجزہ بولتے ہیں. اور وہی خلاف عادت اور خلاف بات، عادت اور خلاف طبیعت اور خلاف عقل بات کو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقبول متبع شریعت، متبع سنت اور تارک معصیت یعنی گناہ کو چھوڑنے والا، تارک پر ایک بات یاد آئی، تارک مانے ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، ایک ہے تارک معصیت اور ایک ہے متروک معصیت. اس لغت کو سمجھو، ایک ہے تارک معصیت، ایک ہے متروک معصیت. تارک معصیت تو یہ ہے، تارک معصیت وہ شے ہے کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہو اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے، گناہ کے اسباب کو ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے والا تارک معصیت کہلاتا ہے. اور ایک ہے متروک معصیت. متروک معصیت وہ ہے جس کو شاعروں کی زبان میں متروک عنادل بھی کہتے ہیں، شاعرانہ زبان میں متروک عنادل بولتے ہیں. اس متروک عنادل کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک پھول ہے کھلا ہوا جس کو کہتے ہیں گل شگفتہ. کھلے ہوئے پھول کو کیا کہتے ہیں؟ گل شگفتہ، کھلا ہوا پھول. اور ایک گل ہوتا ہے گل افسردہ، مرجھایا ہوا پھول. تو مرجھایا گل افسردہ ہوتا ہے، اس پر کوئی چڑیا آ کے بیٹھے گی؟ بتائیے جناب، بلبل آ کے بیٹھے گی؟ تو اس پھول کو کیا کہتے ہیں؟ متروک عنادل. یہ عنادل جمع ہے عندلیب کی، اور عندلیب کہتے ہیں بلبل کو. ایسا وہ جو گل افسردہ ہوتا ہے وہ متروک عنادل ہوتا ہے، یعنی گلوں بلبلوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ گل افسردہ ہے. اب سمجھیے، ایک ہے تاریک معصیت، طاقت گناہ ہے، اسباب گناہ ہے، طاقت گناہ ہے، طاقت معصیت ہے. آگے آگے آگے، اسباب گناہ ہے، اسباب معصیت ہے. ان تمام اسباب اور طاقت اور وسائل کے ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے والا تارک معصیت کہلاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے، شاعر کہتا ہے لینے دینے پہ ڈالو خاک اور کرو محبت پاک. یعنی اب گناہ کی طاقت نہیں رہی، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، چھوڑا بھائی عورتوں کو نہیں دیکھتے، اب فلمیں کیا دیکھیں گے، اب طاقت ہے گناہ نہیں رہی، اب ماجون بھی اثر نہیں کر رہا. کہہ رہے چلو اب ہم چھوڑو یار، اب کوئی گناہ نہیں کرنا، اب گناہ کے کام چھوڑ دو، بیوی سے بھی چھٹی لے لی، اب کوئی گناہ نہیں کرنا. تو یہ شخص جو ہے یہ متروک معصیت ہے، یعنی اس کے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسینوں کو نہیں دیکھ رہا. تو آ سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک تاریک معصیت ان لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، اور ایک متروک معصیت یہ بھی سمجھ میں آ گئی نا. تاریک معصیت وہ کہ جس میں پاس گناہ کے اسباب ہیں، گناہ کے وسائل ہیں، گناہ کی طاقت ہے، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے والا ہے، یہ تاریک معصیت ہے. اور ایک متروک معصیت، گناہ کے اسباب نہیں، گناہ کے وسائل نہیں، گناہ کی طاقت نہیں، کہتے میں گناہ نہیں کر رہا، یہ متروک معصیت ہے. یاد رکھنا، اللہ کیا متروک معصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کیا متروک معصیت یہ قبول نہیں ہے، بلکہ تاریک معصیت، یہ تاریک معصیت کی اللہ تعالیٰ کیا اتنی قدر ہے کہ اس شخص کی غلامی کیا، اس شخص کی غلامی کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجاتے ہیں. یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کا مزہ عطا فرماتے ہیں. متروک معصیت کو نہیں، بلکہ تاریک معصیت. دیکھو اس پر ایک اور سن لو، ایک ہے تاریک سلطنت، ایک ہے متروک سلطنت. تاریک سلطنت جیسے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے، سلطنت کو اللہ کے نام پر فدا کیا، بادشاہی کو چھوڑ کر فقیری لی، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا مزہ لیا. آج اس شخص اپنے وقت کا امام فقیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، محدث، اللہ والا، صاحب سلسلہ، اس شخص کا ذکر قرآن پاک کی تفسیروں میں ہے، اس شخص کا ذکر احادیث مبارکہ کی شروحات کے اندر ہے. سوچو کیا درجہ ملا ان کو. کیوں؟ تاریک سلطنت، یعنی سلطنت کو چھوڑ دیا. ایک ہے متروک سلطنت، سلطنت نے لات مار کر ملک سے نکال کر باہر پھینک دیا. تو کا سمجھ میں آ گئی نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملک سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہے ملک سے محبت کرنے کا، لیکن ملک میں ہی نہیں آتے. کیا دعویٰ ہے محبت ہے، کیا خیر خواہ ہیں وہ. کیوں جناب؟ دعوے محبت ہے اور ملک میں نہیں آتے، کیا خیر خواہ ہیں وہ؟ وہ محبت کرنے والے. تو ایک ہے تاریک سلطنت، واہ، جو اللہ کے نام پر سلطنت کو فدا کرتے ہیں. ایک ہے متروک سلطنت، سلطنت نے اس کے پیچھے کے مقام پر لات مار کے اٹھا کے باہر پھینک دیا. سوچ لیں آپ فیصلہ کیجئے افضل کون ہے. کیوں جناب؟ متروکی سلطنت جس کی مقام خاص پر لات مار کر باہر پھینک دیا، وہ نہیں، تاریخ سلطنت. سبحان اللہ، عزت کس کو ہے؟ لہذا اللہ والے جو ہیں ان کو عزت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سلطنت کے خواہش مند نہیں ہوتے. وہ ان کو اپنی فقیری، ان کی فقیری کی لذت ایسی ہوتی ہے. ایک واقعے سے اس کو سمجھے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دار برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے، ایک فقیر، فقیر سے مراد یہ بھیک منگے نہیں ہے بھائی، دروازے دروازے جا کر بھیک مانگتے ہیں، کسی بھی صورت میں بھیک مانگنے کی ایک تو صورت ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور ایک صورت ہے لکھنوی کرتا، لکھنوی پاجامہ اور ٹوپیاں شوپیاں لگا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، یہ بھی ایک بھیک مانگنا ہے. اور ایک بھیک مانگنا ہے بڑی سلطنت کے سامنے، مائک کی سرکار، دہائی سرکار کی کچھ دیجئے نا. فقیر سے مراد وہ ہے جس کو قرآن پاک کی اصطلاح اور ہمارے بزرگوں نے جس کو فقیر کہا، یہ وہ فقیر ہے، یہ وہ فقیر ہے جو حقیقت میں شاہ ہے. ان لوگوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی فقیری اختیار کی. لہذا اللہ تعالیٰ کی اس فقیری اور بھک منگے کے، بھک مانگنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سلطنت دیتے ہیں، آ دل کی سلطنت عطا فرماتا ہے. تو وہ فقیر آ رہا تھا، اللہ والا تھا، ایک شہر کے دروازے پر آیا، دروازہ بند، خلاف معمول. رشید فرماتے کہ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بھائی کیا بات ہے، آج دروازہ بند ہے، خیریت؟ کہا بادشاہ کا حکم ہے. کیا حکم؟ کہا بادشاہ کا باز اڑ گیا، اس لیے بادشاہ نے حکم دیا سارے دروازے بند کر دو شہر پناہ کے. دروازہ کھلا، اندر آیا، آسمان کھلا ہوا دیکھا اس نے، آسمان کھلا ہوا ہے، دروازے بند. وہ فقیر نے کہا آسمان کی دیکھا، اللہ میاں آپ کی شان عجیب ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی بات، لیکن آپ نے کس بیوقوف کو بادشاہت دی جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ شاہی باز دروازے سے نہیں آسمانوں پہ اڑتا ہے. بیوقوف کو آپ نے بادشاہت دی، آپ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے کہ آواز آئی تھی کہ اس کی بیوقوفی اور سلطنت ہم تم کو دے دیتے ہیں، اور تمہاری عقل مندی اور یہ فقیری ہم اس کو دے دیتے ہیں، سودا کر لو. بس میرے مرشد فرماتے کہ آہ کہچی، چیخ ماری اور سجدے میں گر گئے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. یہ جو فقیری جس میں آپ نے اپنی محبت کا نور عطا فرمایا، جو فہم و دانش عقل مندی عطا فرمائی ہے، اور عقل مندی حقیقی یہ ہے، عقل مندی یہ نہیں کہ خوب مال جمع کر لیں، گاڑی، مکان، بینک بیلنس، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس بہت مال ہے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، بڑا مال آرام سے رہ گیا آئے سے، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل کی تعریف یہ ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے. عقل کی کیا تعریف ہے؟ انجام پر نظر رکھنے والا عقل مند اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، اولاد کو نیک نہیں بنایا، اس کو سات پشتوں کا مال دے دیا، بچائے گی وہ تو سات پشت کیا، سات پشت کیا کھائے گی، چند برسوں میں ختم ہو جائے گا وہ مال، اللے تللے میں اڑا کر. اور میرے مرشد فرماتے اپنی اولاد کے لیے اس بات کی فکر کرو کہ ان کو اللہ والا بنانے کی فکر کرو، نیک بات سکھاؤ، نیک صحبتوں میں لے جاؤ، اس کی فکر کرو، نیک بنے گا اللہ خود کھلائے گا. یہ عقل مندی ہے کہ ان کو نیک بناؤ، فرما بردار بناؤ، اصلی عقل مندی یہ ہے. ورنہ جو اپنے کو عقل مند کہہ رہے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے بلکہ عقل بند ہے، ان کی عقل ہی بند ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو، میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کی شرح جو عطا فرمائی کہ انسان جب کسی ماہر سے مشورہ کرتا ہے، رستہ پوچھتا ہے، تو میں سنا رہا تھا کہ ہاں کہ خلاف طبیعت، خلاف عادت، خلاف عقل وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اس کو ظاہر فرمانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو اس کام کے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ دیکھو پتا چل کریں یہ شخص نبی ہے یا جادوگر ہے. وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, اور آپ کی وہ عصا جو اژدھا بن جاتا تھا, جو سانپ بچھو کو کھا جاتا تھا, وہ عصا آپ کی درخت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. جادوگروں کی آپس میں بات ہوئی کہ دیکھو اب پتا چلے گا یہ شخص نبی ہے یا جادوگر. کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے نا, جادوگر جب تک جاگ رہا ہو اس کے جادو کا اثر ہوگا, اور جب وہ سو جائے گا, کیونکہ اس کو توجہ چاہیے, جب وہ سو جائے گا اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ حدیث شریف میں آیا کہ صبح شام تینوں قل, قل اعوذ قل اللہ احد تین مرتبہ, قل اعوذ رب الفلق والی سورت تین مرتبہ, اور قل اعوذ رب الناس والی سورت تین مرتبہ صبح شام پڑھا کرو. کیونکہ یہ جو اوقات بدلنے کے وقت ہوتے ہیں نا, ان میں جادوگروں کا اثر ہوتا ہے, جادوگروں کے جادو کا اثر ہوتا ہے. جیسے شام مغرب کا وقت ہے, منع کیا گیا بچوں کو باہر مت نکالو, منع کیا. مغرب کا وقت ہو بچوں کو اندر کر دو, وہ وقت ہوتا ہے. اور جادوگروں کے لیے جو سب سے کہتے ہیں نا گولڈن ٹائم, سنہرا موقع, وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے, رات ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیں جس آدمی پر جادو ہوگا نا, مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جائے گی. اس لیے تینوں قل پڑھ لے, تینوں قل انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا. اگر جادو کا اثر ہے تینوں قل پڑھ کے پانی پر دم کرے, پانی پی لے, اس کو پانی پلاؤ, بس اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ, اور کیا چاہیے. جادوگر جب تک جاگتا ہے نا, تو اس کا کیونکہ فاعل وہ ہے نا کرنے والا, اس لیے اس کے جادو کا اثر اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ متوجہ ہوتا ہے, اٹینشن پے کر رہا ہوتا ہے. اور معجزہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس معجزے کے فاعل اور کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اس لیے اگر نبی آرام فرما بھی ہو, معجزہ اپنا کام کرے گا. فرق سمجھ میں آیا؟ جیسے معجزہ کی نسبت نبی کے ذات پر ظاہر ہونا ہے, بس کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے, جادوگروں کی بات ہوئی, جیسے ہی قریب پہنچے وہ لاٹھی فوراً اژدھا بن کے جادوگروں کے پیچھے, جوتی سنبھالے بھاگو, بھاگے وہاں سے. سمجھ گئے کہ یہ شخص جادوگر نہیں, یہ نبی ہے, نبی. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی مقبول متبع شریعت, متبع سنت اور تارک معصیت, گناہ کو چھوڑنے والا, جب ایسی خلاف طبیعت خلاف عادت بات کو اس کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے, تو اس کو کرامت بولتے ہیں. اور یاد رکھنا, کرامات الاولیاء حق, اللہ والوں کی کرامت, اللہ کے دوستوں کی کرامت, یہ بھی ایمانیات میں سے. تو میں سنا رہا تھا میرے مرشد کی ایک کرامت, کہ حضرت والا گلشن اقبال نمبر دو میں حضرت کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک کنواں ہے. حضرت نے دعائیں مانگی, کنواں کھودا. آپ اس کنویں کو دیکھیں, ایسے اس کے چاروں طرف سے ایسے پانی اور رس رہا ہوتا ہے. اور اسی چینل پر روڈ پار ایک مخالف لوگ ہیں, ان لوگوں نے کنواں کھودا اور چینل وہی تھا, لیکن وہاں سے کھارا پانی نکلا, حالانکہ چینل وہی ہے. اور اس کے دوسری طرف بھی جہاں شمال سے چل کر آ رہا ہے وہاں بھی میٹھے پانی کے اثرات نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, یہی تو کرامت ہوتی ہے. ہاں اللہ, اور وہ پانی اتنا لذیذ ہے, کلپٹن سے لوگ بھرنے کے لیے آتے ہیں, ایسا عجیب پانی ہے, بہت ہلکا پانی ہے, پی کر دیکھیں. لوگ کین بھر بھر کر, آپ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کین بھرنے والوں کی, دیکھا ہے نا, دھڑا دھڑ وہاں سے بھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے کرامت. تو میں عرض کر رہا تھا پانی کا ایک چینل ہوتا ہے, لہذا ماہر سے مشورہ کرتا ہے کہ کنواں کا کھودے, ماہر سے مشورہ کرتا ہے. تو اسی طرح سے وہاں رومی سمجھا رہے ہیں کہ کنواں کھودنے کی تھوڑی میرے شیخ نے اس کی شرح فرمائی کہ جب کنواں کھودتے چار مرحلے، پہلے ماہر سے مشورہ کرو، وہ کہہ گئے دیکھو یہاں کھدائی کرو. اب وہ جب کھدائی کرتا ہے تو سب اس میں سے مٹی نکلتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوا نا، اب سب مٹی نکل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ صاحب ارے یہ تو مٹی ہے، اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں گھبراؤ مت، کرے جاؤ کھدائی کرو اور کرو محنت کرو. اب کچھ دن کے بعد اس مٹی کے ساتھ تھوڑا تھوڑی گیلی مٹی شروع ہو جاتی ہے، پانی ملے گی. وہ کہتا ہے دیکھو یہ گیلی مٹی آنا دلالت ہے کہ نیچے پانی موجود ہے، یہ اس بات کی دلالت پر دلالت کرتا ہے. کہتا ہے محنت کرو، شاباش، جا بیٹا سولی پر، اللہ بھلی کرے گا. اور بتا دیا رام بھلی نہیں کر سکتا، محاورہ تو یوں کہتے نا، چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا، ایسے بولتے نا، رام کیا بھلی کرے گا، رام تو اپنی بھلی نہ کر سکا. رام کی بیوی تھی سیتا، رام کون ہے؟ دیوتا، یعنی ہندو اس کو اپنا خدا بولتے ہیں، اور اس کی بیوی کون ہے؟ دیوی، وہ بھی خدائن ہوئی. لیکن عجیب ہے، رام کی بیوی سیتا کو راکشس یعنی شیطان اٹھا کے لے گیا. اب بتاؤ کیسا خدا ہے جس کی بیوی کو اٹھا کے لے گیا؟ یہ بھی کوئی خدا ہے، اور وہ بھی خدائن ہے، لیکن چکر باز ہے جو چلی گئی شیطان کے ساتھ. اس کے بعد رام اسے چھڑا نہیں سکا، رام اسے چھڑا نہیں سکا، یعنی رام جو ہے راکشس کو رام نہیں کر سکا. کہتے نا رام کرو، نرم کرو، پھر کون چھڑا کے لائے؟ ہنومان جی، وہ ایک الگ خدا ہے، اتنی لمبی دم والا، اصل میں وہ کھاتا ہے سلاجیت پہاڑوں میں، جس کو یہاں تلاش کرتے ہیں ہم. اصلی سلاجیت لے لو، وہ جو کھاتا ہے سلاجیت، تو چھڑانے کے لیے طاقت چاہیے نا، تو ہنومان نے چھڑایا. تو رام کیا بھلی کرے گا؟ جو اپنی بھلی نہ کر سکا ہماری بھلی کرے گا. آ چڑھ جا بیٹا سولی پر، اللہ کے لیے مجاہدہ اختیار کر لے، اللہ کے لیے مشقت کر لے. لنا دینم سبو لنا کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. اللہ کے لیے کر کے دیکھیں، اس کے جرے تو کس نہ بسائیں. آ میرے مرشد فرماتے ہیں، ہندی ہے کیا یہ، اس کے جرے تو کس نہ بسائیں، کہ اللہ کے لیے جو اپنے کو جلائے گا نہیں، اللہ اس کی خوشبو کیسے نہ اڑائیں گے. جو اللہ کے لیے اپنے کو جلائے گا اس کی خوشبو کیسے نہ اڑے گی. دیکھو صحابہ کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، محدثین کو دیکھو، فقہا علماء دین کی خدمت کرنے والے کیسے اپنی جان، اپنی جان مال آبرو پیش کی دین کے لیے، آج ان کی عزتیں ہیں کہ نہیں؟ جن لوگوں نے دین پر خرچ کیا آج ان کی عزت ہے. دنیا کمانے والوں کی کیا عزت ہے؟ دنیا کمانے والوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد یہ ویلیو کرنسی چلتی نہیں ہے، وہاں کرنسی چاہیے ہی دین کی ہوتی، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جنہوں نے دین پر اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے آبرو کو فدا کیا، عزت انہیں کی. تو اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو گیلی مٹی آئی نا، ہمت کرو، شاباش. وہ کہتا ہاں یار، اس کو بھی جب گیلی مٹی نظر آتی اس کو بھی کہتا ہاں یار کچھ تو ہے. اس کے بعد وہ جب ہمت اور کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ آدھی مٹی آدھا پانی، جسے کیچڑ بولتے ہیں، وہ کیچڑ نکلتا ہے. اب جب کیچڑ نکلتا ہے نا تو اس کی ہمت ہو کہتے دیکھو یہ کیچڑ آنا، پانی موجود ہے تبھی تو کیچڑ آ رہا ہے، 50-50. کہتے اب اور ہمت کرو. پھر اس کے بعد 90-95% پانی اور 5-10% مٹی آتی ہے، جس کو مٹی والا پانی، گدلا پانی بولتے ہیں، جس میں 5-10% مٹی ملی ہوئی اور 90% پانی ہوتا ہے. اب جس گاؤں دیہات کے اندر یہ بھی نہ ہو، ایسا پانی بھی نہ ہو، وہ کہتے او ہو ہماری تو لاٹری کھل گئی، ایسا پانی زبردست. لیکن جو ماہر ہوتا ہے کہتا ہے نہیں ابھی اس پر نہیں، صبر کرنا اور آگے بڑھو. کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے پورے گاؤں، قریب کے 10 گاؤں میں ایسا پانی نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں 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 ابھی اور آگے بڑھو. کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا، یہ تو سارا اس سے بھی ہم جائیں گے. بس جو بات مانتا ہے وہ کچھ اور کھدائی کرتا ہے، 4-5 فٹ اور جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے سوتے جہاں سے پھوٹ رہے ہیں، بس وہ پانی نکلتا ہے، صاف پانی، ایک گھونٹ، ایک ذرہ مٹی نہیں اس میں، صاف شفاف پانی. اللہ اکبر، بس میرے مرشد نے شرح پر پڑھا, شعر پڑھا کر فرمایا, فرمایا اسی طرح انسان اللہ کی محبت کا قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے, اللہ کی دوستی اور ولایت کا انتہائی مقام جو اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے, جس کا درجہ نبوت کے بعد ہے, نبوت کا درجے سے کم ہے. اب نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا, لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والے بین الاقوامی گدھے ہیں, انٹرنیشنل گدھے سے بھی بدتر, سور سے بھی بدتر ہے جو اپنی حیثیت اور اوقات کو بھول جائے تو کیا بولے اس کو, جیسے غلام احمد قادیانی ہے. نبی کا مسئلہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کا جہاں وصال ہوتا ہے نا, جس سرزمین پر وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے, یہ نبوت کا مسئلہ ہے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اہل مکہ نے کہا کہ انہیں وطن مکہ ہے وہاں دفن کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوگی. مدینہ شریف والوں نے کہا نہیں بھائی, ہجرت کر کے جب آپ یہاں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں تدفین ہوگی. پھر 50-50 معاملہ, چاہے بھائی نہ تمہاری نہ ہماری, چلو آدھے رستے میں دفن کر دیتے, آدھا ادھر آدھا ادھر. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے, میں نے یہ بات سنی ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے, لہذا آپ ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرمائے. اس لیے جو صیغہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ وہیں جا کر پڑھا جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. آپ کی وہ حیات, اس حیات کی تفصیل اللہ جانتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ مقام دیکھا نہیں ہے نا مرنے کے بعد کا, مرنے کے بعد دیکھیں گے ہمیں بھی پتہ چل جائے, اب اس کی تفصیل اللہ جانتے ہیں. لیکن بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں, آپ نے خود فرمایا, انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھا فرمائے. حیات کی تفصیل, آپ کی حیات کیسی ہے وہ اللہ جانتے ہیں, کہ ہم نے وہ مقام دیکھا نہیں, لیکن ہم ایمان لاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے تو وہیں پر ایسے عرض کرے جیسے بچہ اپنے باپ کی گود میں جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفقت فرمانے والا کون ہے, اپنے باپ کی گود میں آ گیا. اسلم کو وہی تدفین وہی ہوئی. اور غلام احمد قادیانی پہلے تو مرا کہاں پر, اس مقام خاص کا نام سنیے, مرا کہاں, لیٹرین میں, جیسا نبی تھا ویسی جگہ مرا. وہ جیسے فرعون نے نا فرعون سے کہا کہ اس کے لوگوں نے کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی, تو خدا ہے بارش برسا نا. وہ اپنی خدائی خود جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا خدا ہوں. لالا اب وہ تو اس نے شیطان کو بولا, اس نے کہا بھائی اپنی خدائی خطرے میں پڑ رہی ہے, یہ بات میرے مرشد نے سنائی, یہ خدائی خطرے میں پڑی ہے, چل بارش برسا, تو جنوں کا بادشاہ ہے کر کچھ. اس نے کہا فکر ہی نہیں ہے استاد, گرو جی آپ کی خدائی کو ہم دھبا نہیں آنے دیں گے آپ کی خدائی پر. اس نے سارے شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا, اوئے پیو پانی خوب, رات بھر منہ تو ہوا میں اڑ کے جن ہے نا اڑتا بھی ہے نا, رات بھر اڑو ہوا میں اور خوب منہ تو, یعنی پیشاب کرو. اب فرعون نے کہا اپنے سارے رعایا سے گھبراؤ مت, رات بارش ہوگی, سو جاؤ تم آرام سے. صبح آئے تو اب سب رعایا پہنچ گئی, بادشاہ نے پوچھا کیا بارش نہیں, کہا بارش تو بہت ہوئی, نظر آ رہا ساتھ لیکن بدبو بہت ہے اور سڑی ہوئی, جو کھیتی تھی وہ بھی جل گئی. اب شیطان کو پھر بلایا کہ ابھی یہ کیا ہے تو نے ایسی بدبودار بارش. اس نے کہا جناب حضور بات یہ ہے, جیسا خدا ہوگا ویسی بارش ہوگی, جب بدبودار خدا ہے تو اس کی بارش بھی بدبودار ہوگی, اس کے لیے کہاں سے خوشبو لے کر آئے. میرے پیارے دوستوں, جب انسان اللہ کی محبت میں, اللہ نے ہماری جانوں میں اپنے قرب کا خزانہ رکھا ہے, اس خزانے کو نکالنے کی ضرورت ہے. لہذا اس کے لیے پہلا کام یہ کریں کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بنائے. اسی کو کہتے ہیں بیعت کرنا، یعنی اپنے کو بیچنا، یعنی ایک معاہدہ ہے. یہ ایک معاہدہ ہے، جیسے شادی ایک معاہدہ ہے نا میاں بیوی کا. قاضی صاحب پوچھتے ہیں کیوں بھائی آخری موقع ہے، ابھی بھی منع کر دے؟ قبول کیا؟ بولے آخری موقع ہے دیکھ، اگر ہاں کہنے سے پہلے پہلے بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ تو بےچارا خود گرفتار ہونے آیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے قبول کیا. بس یہ کہتے ہی وہ جو تمام معاہدے کے اندر لوازمات وہ تمام اب اس پر ثابت ہو گئی. اب وہ بیوی کے لیے روٹی کپڑا مکان ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے. سب کیا کہا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. اب دونوں میاں بیوی آپس میں ہنسی خوشی غمی کے ساتھی بن گئے، آپس میں ایک تعلق پیدا ہو گیا. قہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، دونوں کے لیے خاص تعلق پیدا ہو گیا. وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، وہ اس کی ضروریات کا خیال کر رہا ہے، مل جل کر ایسے گاڑی چل رہی ہے. غلطی ہو، ایک بیمار ہے، دوسری اس کی کیسے محبت اور تعلق سے خدمت میں لگے ہوئے. تاکہ نکاح نامے میں یہ سب بات نہیں لکھی ہوتی، یا جو قاضی ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا وہ تھوڑی کہتا ہے اگر بیوی مرنڈا مانگے گی مرنڈا بھی پلاؤ گے اسے، اگر رول پراٹھا مانگے گی تو رول پراٹھا بھی کھلانا ہوگا. یہ ایک نکاح نامے میں ہوتا ہے یا نکاح میں، لیکن یہ ثابت ہے کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ. اسی طرح سے جب بندہ جب کسی اللہ والے سے تعلق کیا تو وہ تعلق کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے آپ سے اپنی اصلاح کرانی ہے، اللہ کی محبت آپ سے سیکھنی ہے، اپنا دل جو میرا دل بیمار ہے اس بیمار دل کو صحت مند بنانا ہے، جس کو قلب سلیم کہتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر سوئے نہیں، یہ بات بھی اس میں شامل ہے. اب بتاؤ مجلس میں بیٹھ کر سو رہا ہے، اس کا مطلب ہے لگتا ہے کہ گولا کباب زیادہ کھایا یا ربڑی خوب اڑائی ہے، تک نیند آ رہی ہے. تو اب وہ شیخ اللہ کی محبت اور تعلق کی تعلیم اس کو کرتا ہے، کچھ ذکر بتائے گا، کچھ کرنے کے کام، جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے تو کچھ دوا کھانے کو بتائے گا اور بعض چیزوں سے پرہیز بھی بتائے گا کہ بھائی موشن ہے آم نہ کھانا. آم کھانے کی جو صحیح تدبیر ہے نا، آم کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پانی میں ڈال کر پہلے اس کی گرمی کو دور کرنا چاہیے. لہذا آپ ہمارے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں، ہماری والدہ ایسے ہی کھلاتی تھی، پانی میں ڈال کر اس کی گرمی دور ہوتی ہے، معتدل ہوتا ہے وہ، پھر مزہ اڑا. شیخ اس کو سکھائے گا کہ جس طرح سے فائدے کی بات کہ سنت پر عمل کرو، ایک مٹھی داڑھی رکھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور دیکھو کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھنا، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو. اب اس میں مرید ہے کہ وہ شیخ کی مجلسوں میں بیٹھے، اس کے پاس آئے، اپنے حالات کو پیش کرے، اپنی باتوں کو پیش کرے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، غصے کی عادت ہے، کوئی مجھے کچھ کہے تو میں فوراً چلانا شروع کر دیتا ہوں، اور میرے دل میں ایسے غیر اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. یہ پیش کرے گا، شیخ اس کی اصلاح بتائے گا کہ دیکھو یہ کرو، ایسا کام کرو، اس بات پر عمل کرو، اپنے کو بڑا مت سمجھو کہ اپنی قیمت بڑا لگنے سے نہیں ہوگی. جو عبادات کی اللہ توفیق عطا فرمائے اس کو اپنا کمال مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی عطا ہے. کچھ ذکر بتائے گا، یہ گشتہ ہے کھانے کے لیے، اس سے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، گناہ سے بچنے میں اور نیک کام کرنے میں وہ روحانی قوت کام آتی ہے. اور مجلسوں میں بیٹھے، شرکت کرے، اور اگر اور زیادتی چاہتا ہے تو خدمت بھی کرے. خدمت کرنے سے اور ترقی ہوتی ہے. ایک ضابطے کا تعلق ایک رابطے کا تعلق، بڑا فرق ہوتا ہے. لہذا رابطہ پیدا کرے، جتنا خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عنایت و مہربانی ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے. مثل مشہور ہے نا، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ بات مشہور ہے نا، خدمت سے خدا ملتا ہے. اس کام کو کریں، بتائے گا. دیکھو ماں باپ کے معاملے میں اگر ماں باپ کچھ کہے اپنی زبان کو برداشت کرو. زیادہ بولنے کی بیماری ہے، خاموش کرائے گا. تو یہ چیز ہے اصلاح اور تعلق. یہ تو ہوئے مرید کے حقوق، شیخ کے بھی حقوق ہیں. شیخ پر مرید کے حقوق ہے تو مرید شیخ پر بھی مرید کے حقوق ہیں. مرید پر اگر شیخ کا حق ہے تو شیخ پر بھی مرید کا حق ہے. وہ یہ اس حق میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اگر مرید کی کوئی غلط بات دیکھے اس کی اصلاح کرے، ٹوک ٹوک کرے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کم نہیں کرتے، اس کو سمجھائے یہ غلط حرکت ہے، اور اس کو اچھی باتیں بتائے. تعلق معاللہ کے لیے اس کو باتیں ارشادات یہ چیز پیش کریں، اور تنہائی کے اندر اس کے لیے دعا بھی کریں. یہ بھی شیخ پر حق ہے مرید کا کہ اپنی تنہائیوں میں کے اندر اپنے مریدین کے لیے شاگردوں کے لیے دعا کرنا، یہ شیخ کی ذمہ داری ہے. جو شیخ یہ کام نہ کرے وہ شیخ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا. تو جانبین سے اب یہ معاہدہ ہو گیا، اب کیا وہ ماہر سے رابطہ کر لیا کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا کنواں کھودنا ہے، اللہ کی محبت اور تعلق پیدا کرنا ہے. ہمارا دل جو بیمار ہے وہ سلیم بن جائے، سلامت والا نورانی اللہ والا دل بن جائے. اب شیخ کچھ معاملات کچھ باتیں بتائے گا، اس پر عمل کرے. اب ذکر بتایا کہ حضرت ذکر میں مزہ ہی نہیں آتا، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، تلاوت میں دل ہی نہیں لگتا، گناہ سے بچنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. فرمائے گا کیے جاؤ، یہ پہلا مرحلہ ہے. اب ایک آدمی داڑھی نہیں رکھی، داڑھی نہیں رکھی، اب اس کو کہا داڑھی رکھو، اس نے داڑھی رکھی، سارے نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. یعنی ماں باپ کا مزاج عجیب ہے، ماں باپ کا مزاج کتنا عجیب ہے. اگر ایک بچہ فلمیں دیکھے، راتوں کو دیر سے گھر آئے، کچھ کرے، کچھ نہیں بولتے ماں باپ. فلمیں دیکھے، کیا کچھ کرتا رہے، لڑکیوں کے چکر میں گھومتا رہے، بدماشیاں کرتا رہے، کچھ نہیں بولیں گے. جہاں بچے نے داڑھی رکھی بس سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیا ہو گیا یہ، تم تو ہماری ناک کٹوا رہے ہو، داڑھی رکھ لی، یہ کیا شلوار تم نے اوپر کی ہوئی ٹکنے سے، اس سے تو چڈی پہن لیتے. ایسی ایسی باتیں. وہ بیچارہ اچھا ماں باپ کی خدمت کر رہے، پہلے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے، کچھ نہیں بولتے، اب ماں باپ کے سامنے مٹ گیا، اب پیر بھی دبا رہا ہے، اپنے کو جھکا رہا ہے، اب وہ اس کے اور سر چڑھ جاتے ہیں. نہایت افسوس کی بات ہے ماں باپ کے لیے کہ بچہ فرما برداری میں لگا. کیونکہ ہم لوگوں کا عجیب مزاج ہے نا، ہم سے ہوئے پھر کہنے کر جی سرکار، اور کوئی ذرا عاجزی سے بات کرے ہم اس کے سر چڑھ جاتے ہیں. عجیب مزاج ہے ہمارا، مزاج خراب ہے ہمارا. وہ دیکھو نا، آتا ہے غیر ملک سے آ کر دھمکیاں دے دے کے جاتے ہیں ننگی ٹانگیں کھول کے، اور ہمارے جی سرکار اپنے ہی مسلمانوں کو مارتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں، اپنے ہی لوگوں پر ظلم کی انتہا توڑی ہوئی. کوئی امریکی ہو تو سب حاضر اور اٹھا کے عزت سے لے کر جائیں گے، عزت سے رکھیں گے. اب وہی غریب آ جائے چیچنیا کے تو ان کے ساتھ جو چاہو ظلم کرو. کیسا ظالمانہ واقعہ ہوا نا، ظلم کی انتہا ہے ہم لوگوں کا مزاج ہے. لہذا وہ بچہ جب تک ماں باپ سے کیا کرے تو ماں بیٹا ایسا نہ کرے بیٹا. اور جب وہ بچہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا، علماء کے پاس جانے لگا، سمجھایا کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرو، خدمت کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کے سر پہ مالش کرو، ان کی باتوں برداشت کرو. اب بچہ بھی وہ سیکھ کے آیا، اب وہ اپنے نرمی مزاج میں پیدا کی، اب ماں باپ اس کے سر چڑھ جاتے ہیں، کیا تو نے داڑھی رکھ لی، کیا تو نے یہ کر لیا. عجیب تماشا اللہ. وہی بچہ چڈیا پہن کے لڑکوں سے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ فلمیں دیکھے، ادھر گھومے ادھر گئے، راتوں کو دیر سے آئے، ماں باپ نے پوچھا ہوئے کیا، کیا ہے بس آپ کو کیا ہے میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں گزاروں. ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں بیٹے کو بول نہیں سکتے, اور وہی بیٹا نرمی آ جائے اللہ والوں سے علماء سے تعلق اب اس کو ٹھکائی شروع کر دیتے. اب وہ بےچارا آ کر بولے بھی سمجھاتے چلو بھائی برداشت کرو اس میں, یا پھر پہلے جیسا بن جائے. پھر یہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کچھ دن تو اگر علماء سے تعلق رکھے اللہ والوں سے وہ سمجھاتے ہیں, جب وہ ان کے پاس بھی جانا چھوڑ دیتا پھر وہی شروع ہو جاتا ہے, پھر اس پر خوش ہے وہ, افسوس ہے. فرما برداری ان کو عزیز نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شروع شروع میں جب انسان داڑھی رکھی شلوار ٹکروں سے اوپر ہے نیک کام میں بڑھتے آگے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, معاشرے والے خاندان والے کیا کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ لگا رہتا ہے وہ بندہ کہ مجھے اللہ والا بننا. کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاس بدنامی, کان کو سنبھال لو یارو کہ اب ہم چھینک مارتے ہیں. بہت دیر سے آخر آؤٹ ہو گئی, ناک آؤٹ, اسی کو تو کہتے ہیں ناک آؤٹ. اللہ میرے پیارے دوستو, ابھی کرتا ہوں ناک آؤٹ. اچھا وہ ابھی کام آئے گا اس کو اور کروں پھر ڈسپوز آف کروں, ابھی ذرا آن ہے. انسان تعلق کرتا ہے تو جس ذکر میں مزہ نہیں آ رہا, تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا, داڑھی رکھ رہے ہو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, شلوار ٹکرو سے اوپر کرو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ارے میاں یہ کیا تم گھبراتا ہے کہ صاحب میں یہ کیا کروں, یہ سب کیا ہوگا, کیسے ہم دین میں ترقی کریں گے, کیسے اللہ کو پائیں گے. شروع شروع میں عبادت میں دل نہ لگنا, نماز ذکر تلاوت میں مزہ نہ آنا, سب ہوتا ہے. مزہ ہے جیسے ایک آدمی کو نزلہ ہو. اب مجھے یہ اگر آپ مجھے کباب لا کر دیں, میں آپ سے مانگ نہیں رہا, اب مرچوں والا کباب ہو, زبردست مرچوں ہو, اور مجھے اس وقت نزلہ ہے, مجھے مرچیں لگیں گی ایسا لگے گا کباب پھیکا ہے, اور وہی صحت مند آدمی کا ہے وہ کہے گا عجیب ہے اس ملا کو مرچیں نہیں لگتی. تو مسئلہ مرچوں کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ نزلہ ہے, زبان پر ذائقہ نہیں ہوتا. میٹھا آم رکھیں وہ مزہ نہیں آئے گا, یہ وجہ ہے. اور صحت مند آدمی, صحت مند آدمی اس کو آپ تھوڑی سی بھی مرچیں دیں اس کو پتا چلے گا, آم میں مٹھاس ہوگی اس کو پتا چلے گا. یہ فرق ہوتا ہے. بس یہی جب جس کا دل سلیم ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, اس کو گناہ سے میرے دوستوں پریشانی ہوتی ہے, عبادت میں اس کا دل لگتا ہے, عبادت کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. یہ علامت ہے کہ دل میں سلامتی ہے. سنت میں دل لگنا, عبادت میں دل لگنا, اور عبادت نہ ہونے پر گھبراہٹ ہونا, پریشانی ہونا, یہ علامت ہے کہ دل میں سلامتی ہے. اور گناہ سے گھبراہٹ ہونا کہ ہائے اب گناہ کا موقع آ, یہ علامت ہے کہ دل میں سلامتی ہے. یہ فرق ہے. اللہ دعا کر لو بھائی کچھ نزلہ اچھا ہو جائے. مشورہ تھوڑا سا نسوار کھا لو, ارین نسوار بتائیں بھائی کہ نسوار لگا دو آر یا پار ہو جائے گا. کیوں بھائی جن پہ روزانہ نسوار کی پڑیاں لینی پڑے گی, اللہ معاف فرما دے. قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ انسان نیک کام میں دل لگے, سنت میں اس کا دل لگے, اچھا لگے اس کو, اور گناہ سے تکلیف ہو. جیسا ایک آدمی کا مزاج ہے, پھول دیکھتا ہے, صاف ستھرا کمرہ دیکھتا ہے, دل کو کتنا اچھا لگتا ہے, صاف ستھری چادر ہو اچھا لگتا ہے، اور جس کو چادر میلی چادر اور میل کچیل دیکھ کر جس کو تکلیف نہ ہو، اس کا مطلب اس کا مزاج درست نہیں ہے، گندگی پسند کرنے والے کا مزاج اچھا نہیں ہے. جس کو پخانے کو دیکھ کر کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا مطلب اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، یہ سلیم نہیں ہے، سقیم ہے. تو اسی طریقے سے یہ قلب سلیم یہ اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے. جیسے دل ہے، دل کا علاج ہے، ہارٹ ہاسپٹل میں جائے، کارڈیک ہاسپٹل، کارڈیالوجسٹ سے رابطہ کرے، اے میاں، اے بیٹا، خاموش بیٹھو، آگے بیٹھو، مسجد میں بیٹھ کر باتیں مت کرو بیٹا، منسٹر بن جانا نا، پارلیمنٹ میں یہی کرنا، وہاں تو یہی ہوتا نا، اسپیکر تقریر کر رہے ہیں، باقی سب مستیاں کر رہے ہیں. اسکول کالج ہے کہ وہاں پر استاد پڑھا رہے ہیں اور وہ لڑکیوں کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، یا ان کو پرچیاں لکھ لکھ کے پھر رہے پھینک رہے ہیں. استاد بول بھی نہیں سکتا نا، کیونکہ ادب کی تعلیم نہیں ہے نا، بول نہیں سکتا. بولے گا تو کلاشن کو وہ ٹی ٹی لے کر پہنچ جائے گا، ٹی ٹی لے کر پہنچ جائے گا اور استاد کی ٹین ٹائم بول جائے گی. ماشاءاللہ، یہ جو دین کا راستہ ہے، سبحان اللہ، اس میں ادب ہے. آج بھی آپ مدرسوں میں جائیے، شاگرد استاد کا ادب کرے گا. یہ فرق دین کی عجیب خصوصیت ہے. تو قلب سلیم، جس طرح سے دل کی بیماری، جو ظاہری دل کی بیماریاں ہیں، جیسے دل کا والو بند ہو گیا، دل کی دھڑکن میں کمی آ گئی، شریانیں سکڑ گئی، تو اس کا علاج کارڈیالوجسٹ کے پاس ہوتا ہے، کارڈیک ہاسپٹل، دل کے ہسپتال. اسی طرح سے دل میں اگر بیماری ہے، عقائد اچھے نہیں ہیں، اللہ کی محبت اور تعلق نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہیں، اور دل میں غیر اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، فلموں کی، عورتوں کی، لڑکوں کی محبت ہے، تصویریں دیکھنے کی عادت ہے، نماز نہ پڑھنا، یہ دل کی بیماری کی علامت ہے. یہ بیماری اچھی ہوتی ہے صحبت اہل اللہ سے، جن کے دل سلیم ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا ہے، اور یہی تعلق شیخ اور مرید کا ہوتا ہے، جس میں شیخ مرید دراصل اپنے دل کو پیش کرتا ہے کہ میرا دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کا باغ لگائیے. بنجر زمین ہے، یہاں جیسے ایک زمین ہے، اس پر مالی نہ ہو تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس میں لیت اور جھاڑ جھنکار، ایسی مٹی، گدھے گھوڑے آ کر پیشاب کر رہے ہیں، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس باغ میں کوئی مالی نہیں ہے. باغ کے ویرانے پن اور اجاڑ پن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس پر کوئی مالی نہیں ہے، اور جس باغ پر مالی مقرر ہو، اسی کو شاخ آگے بڑھے ہوئی نظر نہیں آئے گی، خوبصورت کٹی ہوئی، خوبصورت انداز، کچرا نہیں ہوگا، صفائی ستھرائی ہوگی، میل کچیل، گندگی، گوبر وغیرہ نہیں رکھا ہوگا اس میں، گوبر وغیرہ نہیں پڑا ہوگا، یہ علامت ہے کہ اس پر مالی موجود ہے، اور شاخیں ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوگی. ارے میاں بس کر یار، اے بھائی اسٹیشن آ جائے گا یار، سنا دو پھر وہ لطیفہ. ٹرین میں ایک آدمی نے اپنے ساتھی مسافر تھے، خان صاحب تھے، اس سے کہا کہ دیکھو جب شکارپور آ جائے نا تو مجھے اٹھا دینا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، نیند زبردست آ رہی ہے، مجھے اٹھا دینا جب سکھر آئے. اس نے کہا اٹھا دے گا، خدمت کرے گا ضرور. اب اس نے کہا بہت اچھا. اس نے کہا یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر میں نہ اٹھوں نا، مجھے اٹھا کر اسٹیشن پر ڈال دینا، لیکن ضرور اٹھانا مجھے. بہت اچھا. اب اس کے بعد گاڑی چل رہی ہے، سکھرایا، ہم صاحب نے اٹھا کر اسٹیشن پہ اٹھایا، نہیں اٹھا اسٹیشن پر ڈال دی. اب اس کے بعد گاڑی آگے چلتی رہی، رحیم یار خان بھی کراس کر کے بہلپور کے قریب، اچانک آدمی اٹھا، نہیں کون سی جگہ ہے؟ کہا بہلپور آنے والا ہے. اس کو شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک انسان نے ایک کام بولا تھا تم سے، میں مجبور تھا، تم اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے اتار دیتے. اب وہ بےچارا خاموش بیٹھا، خان صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا. اب وہ اس کے بعد اسٹیشن آیا، اتر کے چلے گئے، ایک آدمی کا خان صاحب تم کو اتنا بولا اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے کہا یہ ہمیں کیا سنائے گا؟ اس نے کہا اتنی سنائی تم نے، کہا یہ ہمیں کیا سنائے گا؟ سنائے گا تو وہ جس کو میں نے سکھر پر اتارا، یہ کیا سنائے گا؟ اب تو نیند نہیں آ رہی نا، اب سونا مت. دل کے اندر جو بیماری ہیں جیسے غصے کی زیادتی، اب عالم یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے نرمی سے بات کریں. اب ہوتا یہ ان کے ساتھ ہم سختی، اور دوسروں کے ساتھ جی جناب جی جناب. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی ہو، یہ اللہ کے عاشقوں کی علامت ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ گوری چمڑی والا ہو اور انگلش میں بات کرے، hey, what you want? اس کے ساتھ جی سرکار. اور اگر وہ چڈی پہن کر آ جائے صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے کہ ہمارا دل سلامت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے عاشقوں کی علامت اللہ نے بیان کی کہ مومنین کے سامنے بچھے جاتے ہیں اور کافروں پر سخت ہیں. آج ہم کافروں کے معاملے میں نرم ہیں، اور وہ کافر کہیں اپنے ہی علاقے پر بمباری کریں گے، اپنے ہی علاقے پر گولیاں چلائیں گے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر گولی چلائیں گے. علامت ہے، یہ علامت ہے کہ ہمارا دل سلامت نہیں ہے. اپنے یاروں دوستوں میں ہنس ہنس کے باتیں، اور اپنے گھر میں آتے ہیں تو منہ سجھا کر. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دیندار ہے ایک دنیا دار ہے. اب دنیا دار آئے گا منہ سجھا کر، کہا دکان میں گاہک نہیں آئے تو بیوی کا قصور ہے گاہک نہیں آئے، یا بچوں کا قصور ہے بھائی؟ اگر دکان میں گاہک نہیں آئے تو انہوں نے پکڑ کے منع کیا تھا کیا؟ ان کا غصہ بیوی پہ کیوں اتار رہا؟ یا اگر دیندار ہے تو ہاتھ میں تسبیح نہیں، سیدھے عرش پہ چڑھ گئے، بایزید بستامی چلے آ رہے ہیں. علامت ہے کہ ہمارا دل سلامت رہے. اب کیا کریں؟ اس دل کی سلامتی کے لیے اللہ والوں سے تعلق کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا ہے. فریج کے اندر، فریج کے اندر اگر آپ آم رکھ دیں، ہر چیز میں آم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کیسا ماحول. ایک کمرے میں آم رکھا ہو ماحول بدل جاتا ہے. بریانی کی دکان ہو قریب سے گزر جائے پورا ماحول بریانی والا ہوتا ہے. کباب تلا جا رہا ہو دور دور تک کباب کی خوشبو جاتی ہے. یہ اثر ہے، ہر آدمی اس کا اثر لیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کے اچھے اخلاق اور ان کے دل میں اللہ کی محبت ہمارے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے قلب کی کیفیت بدل دے خود اس کو پتا چلتا ہے. جیسے مقناطیس ہے، اب کوئی کہ اللہ والوں کے اندر یہ تاثیر کیسے، خاصیت کیسے، تاثیر کیسے؟ جیسے مقناطیس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ مقناطیس لوہے کو چپکا لیتا ہے، مقناطیس لوہے کو پکڑ لیتا ہے. یہ تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. بہت سی طرح سے اللہ نے اپنے اولیاء کے قلوب کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے کے اندر اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات سنی، کام کی بات. پرانے لوگوں کا تو نہیں کہتا، لیکن نئےوں کا ضرور کہتا کہ انہوں نے پہلی دفعہ سنیں گے. بڈھوں کا نہیں بولتا، کیونکہ بڈھے بہت خورانٹ ہوتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر ایک لوہے کو میگنیٹ کے ساتھ، مقناطیس کے ساتھ چپکا کر چھت پہ رکھ دیتے تھے، اور اس کے نیچے ایک برتن رکھ دیتے تھے. سننے کی بات ہے، شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنیں. اس کے نیچے ایک برتن رکھ دیتے تھے، اور عجیب بات یہ کہ جب زلزلہ آنے کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت سے پہلے وہ جو لوہا ہے مقناطیس اس لوہے کو چھوڑ دیتا ہے. وہ لوہا جو ہے وہ لوہا اس برتن میں گر جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب زلزلہ آنے والا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ عجیب فرماتے ہیں، بات سنا کر فرماتے کہ آج تک سائنس کا، سائنسدان کا باپ، سائنس کیا، سائنسدان کیا، اس کا باپ کیا، یہ پتہ نہیں چلا سکا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ لوہا مقناطیس، جس کی خاصیت لوہے کو پکڑنے کی، وہ مقناطیس اس لوہے کو چھوڑ دیتا ہے زلزلہ آنے سے پہلے. اور وہ برتن میں گر جاتا ہے، سب جاتا آتا ہے زلزلہ آنے والا ہے. اور اللہ کی عجیب ایک نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق جانور ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان ہی غافل ہے، ورنہ اگر قلب میں سلامتی ہو تو اس کو بھی پتہ چل سکتا ہے. حضرت معرومی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال تھا، معرومی رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے 40 دن پہلے زمین جو ہے زلزلے شروع ہو گئے اور جھٹکے شروع ہو گئے. اس معرومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ زمین بھوکی ہے، وہ نوالا چاہتی ہے. اور ٹھیک 40 دن کے بعد معرومی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور فرمائی کہ جب کوئی اللہ والا کسی سرزمین پر رہتا ہے نا تو بظاہر تو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس علاقے والے، محلے والے، شہر والے، بلکہ بعض اللہ والوں کا تو ایسا بھی ہوتا ہے ایک عالم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی برکت. لہذا کتنے اللہ والوں کا ایسا ہوا کہ ان کے انتقال پر دریا میں طغیانی آ گئی، کشتیاں ڈوب گئی. ایسے برکت کی چیز ہوتی ہے اللہ والوں کا سایہ، وہ زمین پر، جانوروں پر، کیونکہ اللہ والوں پر جو رحمت برستی ہے اس رحمت کا اثر اس کو گرد و پیش پر بھی ہوتا ہے. اور یہی بات وہاں قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اگر تم مرنے کے بعد کسی اللہ والے کے قریب دفن ہونا، پہلے اس کا رواج تھا کہ کہتے تھے فلاں جگہ فلاں قبرستان میں ہمیں دفن کرو کیونکہ وہاں اللہ والا ہے، اس کی برکت ہوگی. تو مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوتا ہے کہ مان لو کہ اس اللہ والے پر تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ دوسروں کو کیسے ہوگا؟ حضرت خاموش ہو گئے، کچھ نہیں فرمایا. تھوڑی دیر بعد حضرت ایک مجلس میں تشریف فرما ہوئے، ابھی ان اللہ والوں کو دیکھیے، اصل میں ہمارے ظرف نہیں ہے نا، ذہن سب بات کو سمجھاتے ہیں کس طریقے سے. تھوڑی دیر میں حضرت مجلس میں تشریف فرما ہوئے تو وہی صاحب جنہوں نے سوال پوچھا تھا وہ حضرت کو پنکھا جھل رہے تھے، اور اس زمانے میں پنکھا وہ دیوار کا کپڑے کا پنکھا ہوتا تھا، رسی سے کھینچتے تھے اس کو اور وہ ہلتا تھا تو اس سے ہوا لگتی تھی، جیسے ہاتھ جھلنے والا بھی پنکھا ہوتا ہے نا. چلو ہاتھ جھلنے والے پنکھے کی مثال لے لو کہ جیسے مولوی صاحب بیٹھے اب میں ان کو یوں پنکھا جھلوں ایسے، تو ان کی ہوا صرف ان کو لگے گی یا قریب والوں کو بھی ہوگی؟ قریب والوں کو ملے گی نا. تو حضرت نے ان سے پوچھا، ان کا نام غالباً منشی نہال تھا، ارے منشی نہال تم کس کو پنکھا جھل رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کو. تو پوچھا کہ حضرت نے فرمایا کہ پنکھا مجھے جھل رہے ہو اور نیت میری کر رہے ہو لیکن ہوا دوسروں کو مل رہی نہیں مل رہی؟ عرض کیا، جی حضرت دوسروں کو بھی ہوا مل رہی ہے. فرمایا نیت کس کے کام؟ میری تو نیت حضرت آپ کی ہے. فرمایا بس اسی سے وہ بات سمجھو، تمہارا جو سوال تھا کہ اللہ والوں کے پاس دفن ہونے سے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر برساتا ہے لیکن ان کے پاس کے بیٹھنے والے اس سے محروم نہیں رہتے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے قلب کے اندر سلامتی اور قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ اپنے اولیاء پر برساتا ہے، جب ان کے پاس کے بیٹھنے والے پر رحمت برستی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر برستے، پھر ان کا جو نفس امارہ وہ نفس لوامہ اور مطمئنہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی محبت اور تعلق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کھیتی ان کے دل میں اگتی ہے، اور وہ اللہ والے تربیت کرتے رہتے ہیں. اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق، اس کی گفتگو، اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کسی کے تربیت یافتہ ہے. دیکھو نا، ایک بچہ ہے، میرے مرشد نے عجیب مثال، حضرت ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، جب وہ آیا حضرت نے اس کو ٹافی دی، لو، بچے نے ٹافی نہیں لی کہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ایسے کر کے، تو باپ نے کیا کیا؟ باپ اشارہ کرتا ہے نا، لے لو. بس یہی بات حضرت نے دیکھی، فرمایا کہ دیکھو اس بچے کی تربیت دیکھو، کہ ایک شخص نے اس کو ٹافی دی، اس نے ٹافی نہیں لی بلکہ اپنے باپ کو دیکھا، نظروں میں کہ ابا یعنی آنکھوں سے پوچھا مستشیرانہ نظر مشورہ کی آنکھوں سے کہ ابا کیا کروں آہ یہ ہے لائق بچہ تربیت یافتہ بچہ جب باپ نے اشارہ کیا لے لو بچے نے لے لیا فرمایا بندہ بھی ایسے ہونا چاہیے جب کوئی حسین ٹافی سامنے آ جائے کوئی لڑکا یا لڑکی سامنے آ جائے اب دل اب بچے کا بھی تو دل مچل رہا تھا نا وہ ٹافی اس بچے کو بھی چاہیے تھے دل مچل رہا تھا کہ مجھے ٹافی مل جائے لیکن اس کی تربیت تھی کہ اس بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابا ٹافی لوں کہ نہ لوں لذا آپ بچے ایسے ہیں آپ لاکھ اس بچے کو ٹافی دینا چاہے یا پیسے دینا چاہے بچہ نہیں لیتا یہ علامت ہے وہ بچہ شریف ہے اور اپنے باپ اپنے ماں باپ کی خیال کرتا ہے لاکھ کوئی کچھ کہے وہ باپ ماں باپ کے خلاف نہیں کرتا یہ علامت ہے بچہ شریف ہے اور تربیت یافتہ ہے فرمایا اسی طرح سے جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تعالی کی مرضی اور رضا کی تو فکر لگ جاتی ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ خوش ہو اور ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہو وہ کام نہ کروں لہذا جب کوئی حسین شکل اس کے سامنے آتی ہے تو وہ گویا اللہ آسمان کو دیکھتا ہے کہ اللہ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھ لوں تو کان میں آواز آتی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے بے شرمی کا کام نہ کرے بس وہ کان میں آواز آتی ہے اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ نظر جھکا لیتا ہے اب یہی جو غیر تربیت یافتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے ہنس ہنس کے دیکھ رہا ہے بے شرم بن کے دیکھ رہا ہے لیکن یہ جو تربیت یافتہ ہے وہ کہتا ہے نہیں مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو دکھا میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے یعنی اللہ کی طرح کوئی محبوب ہو تو دکھاؤ کہ اگر میں نے نہیں دیکھا مگر کیا ہوگا ہائے اگر میں نے داڑھی رکھ لی مگر میری شادی کیسے ہوگی بات پہلے بھی بتائی تھی کہتے نا ارے یہاں جوانی میں داڑھی رکھ لو گے تو تمہاری شادی کیسے ہوگی تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا یہ جو داڑھی والے ہوتے ہیں کیا ان کی شادی نہیں ہوتی ہے کیا لگے شادی کیا ان کی شادی تو پہلے ہوتی ہے میں نے آپ پوچھا کیوں کہتے پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی والے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور جو جلدی بالغ ہوتا ہے اس کی جلدی شادی ہوتی ہے اور جو داڑھی نہیں رکھا وہ نابالغ ہے ہمارے حضرت کے ایک پیر بھائی تھے ڈاکٹر قرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزاحیہ مزاج کے حضرت والا ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کا ایک داماد تھا اس کی داڑھی نہیں تھی تو انہوں نے حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت یہ جو میرا رشتہ دار ہے نا یہ چائنا نسل کا ہے اس کی داڑھی نہیں نکلتی اس کے لیے دعا فرما دے حضرت بھی ہنسنے لگے کیا انداز ہے دیکھیں وہ صاحب بھی ہنسنے لگے تو جب بندے کو صحبت اہل اللہ میں بیٹھتا ہے تو اس سے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی فکر پیدا ہوتی ہے اس کو جن کے قلب میں یہ چیز ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھتا ہے اور یہی علامت ہے قلب سلیم کی بھلا چنگا دل اور بیمار دل کیا ہے گناہ کر بھی رہا احساس ہی نہیں ہے گالی دے رہے ہیں احساس ہی نہیں ہے لڑ رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں بدماشی کے کام کر رہے ہیں دل میں احساس ہی نہیں ہے احساس ندامت نہ ہونا یہ علامت ہے کہ دل اچھا نہیں ہے اور جس کو اور قلب سلیم کی علامت بھی ہے دیکھیں نا صحت مندی کی علامت یہ ہے کہ جو خراب چیز ہو کھانے میں اس سے انسان کو تکلیف شروع ہو جائے یہ صحت کی علامت ہے اب جیسے ایک آدمی کو موشن لگے ہوئے اس کو ایسی چیز کھا لی اور موشن لگ گیا وہ کہتے ہیں کیا ہے موشن پہ موشن ہو گئے کیا ہے لیکن جو بیمار صحت مند آدمی ہے اس کو موشن سے تکلیف ہوتی ہے لہذا جو جس کا دل میں سلامتی ہوتی ہے میرے پیارے دوستوں اس کو گناہ سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ گناہ سے تکلیف ہونا یہ علامت ہے دل سلامت ہے اور یہ دل بنتا ہے آہ اللہ والوں کی صحبت کے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانا ہے تو ایک سینہ بسینا ہے. یعنی دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے. ایک جھاڑی میں آگ لگی دوسری جھاڑی میں, ایک گھر میں آگ لگی دوسرے گھر میں. ایسے ہی اللہ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. جب دل میں اللہ کی محبت کی آگ پیدا ہوگی اس کو اپنی فکر پہ کرے گا, نتیجہ کیا ہوگا کہ دل سے غیر اللہ نکلے گا اور اللہ کی محبت کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی کھیتی اور پھل اور پھول اس میں اگیں گے. دیکھ کر پتہ چلے گا یہ شخص تربیت یافتہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے میرے دوستو, بہت اہم چیز ہے. اس سے انسان کے اندر تعلق مع اللہ کی زبردست کیفیت پیدا ہوتی ہے. دیکھو نا آج ہے ایک نمازی ہے, ذرا ذرا بات پہ نماز چھوڑ دیتا ہے. آپ فجر کی نماز لے لیں. عام آدمی تو کیا جو دیندار کہلاتے ہیں, ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانکے ہماری فجر کی نماز کا کیا حال ہے. ایک عام آدمی کا کیا کہنا جو دیندار کہلاتے ہیں, ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکے ہماری فجر کی نماز کا کیا حال ہے. اس سے پتا چلے گا ہم کتنے بڑے دیندار ہیں. ہم دیندار کہلاتے ہیں, ہمارے گھروں میں شرعی پردہ ہے کہ نہیں ہے. بھابھی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, چچی ممانی سے پردہ ہے, چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, مامو زاد بہن, پھوپھی زاد بہن, ان سے پردہ ہے. ذرا ہم دیندار جو کہلاتے ہیں ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہمارے پردے کا کیا حال ہے. عام آدمی تو کیا جو دیندار کہلاتے ہیں, یہی تو ہے ہماری دینداری بعض مرتبہ ہمارے لیے غفلت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہم اپنے کو او جی ہم تو بڑے دیندار ہیں, اور عالم ہے گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور بڑے دیندار ہیں, کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے. پورا میچ انڈیا پاکستان کا پورا میچ دیکھتے ہیں. یہ تو میں دینداروں کا رونا رو رہا ہوں جناب. ہونا تو یہ چاہیے تھا عام آدمی بھی ترقی کر کے دین میں آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے, اپنی محبت اور اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے. اور ایسے اللہ والے کہ جن کی صحبت سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو, اللہ کا تعلق پیدا ہو, اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. کیونکہ جب لبریز ہوگا نا تو چھلکے گا, چھلکے ہوئے مال سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دے. دعا کر لیجئے, میری صحت کے لیے بھی دعا فرما دیجئے گا. اور بھی بیمار ہے یا اللہ, ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ اس سے بڑھ کر صحت روحانی عطا فرما دیجئے. ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے یا اللہ تبدیل فرما دیجئے. کہ اللہ جاپان پرانی گاڑیوں کو ریکنڈیشن کر کے نئی جیسی بنا دیتا ہے. اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دل کو ریکنڈیشن فرما کر اپنی محبت بھرا دل ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. ہمیں وہ دل عطا فرما, حساس دل, وہ حساس دل عطا فرما کہ جو آپ کی رضا اور خوشی کے میں جینے والا ہو. اور یا اللہ آپ کی نافرمانی کا ایک ذرہ ایک آشاری ہمارے دل کو محسوس ہو, اور ہم ہر گناہ سے بچیں, ہر نافرمانی سے بچیں. یا اللہ آپ سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. صحت جسمانی بھی عطا فرما اور صحت روحانی بھی عطا فرما. ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے ذمے جن کے حقوق ہیں یا اللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما, اور ہمارے حقوق جن لوگوں کے ذمے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ظالموں کو ظلم سے باز فرما, مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, اللہ والا دل عطا فرما دیجئے, اچھے اخلاق عطا فرما, تعلق مع اللہ نسبت مع اللہ کی دولت عطا فرما, عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما. ہمارے دل میں اپنی محبت, اپنا تعلق, اپنی عظمت عطا فرما دیجئے. ہمارے شہر, ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, ہمارے لوگوں کی, ہماری جان مال آبرو, ہماری اولاد کی حفاظت فرما دیجئے, ہماری املاک, ہماری اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اپنا قرب اور تعلق, درد بھرا دل, ندامت والا دل عطا فرما, اور گناہوں سے یا اللہ ہم سب کو 100% حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اور ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس ہم آپ کو خوش رکھیں, اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کا ایک آشاریہ درآمد نہ کریں. ربنا تقبل منا.